ہم 21ویں صدی کے چیلنج کو پورا کر لیں گے اور اخلاقی اور روحانی اعمال کے ذریعے ہی صرف دنیا کی ترقی یافتہ قوم بن جائیں گے. نہیں, یہ ہمارا خیال درست نہیں ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے, انسان کے اخلاق کی تطہیر کے لیے, انسان کی روحانی شخصیت کی تعمیر کے لیے, اور اسلامی معاشرے کو جرائم اور اخلاقی رضائل سے پاک کرنے کے لیے. ان کی سگنیفیکنس اور اہمیت ایک الگ باب میں ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم امریکہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, یورپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, وہ یورپ جو یونائٹ ہو رہا ہے, یونیفائی ہو رہا ہے, اگر ہم جاپان کی اقتصادی ترقی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, امریکہ کی نئی پالیسی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, امریکن نیو ورلڈ آرڈر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اور 21ویں صدی میں اب تک ترقی یافتہ اقوام عالم کی صف میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور ایک باعزت مقام عالم اسلام کا چاہتے ہیں, اس باعزت مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پلٹ کر اسی نقطے سے سفر کا آغاز کرنا ہوگا جس نقطے سے تاجدار کائنات نے اپنے سفر کا آغاز کرایا تھا, اور وہ نقطہ فروغ علم تھا, وہ تعلیمی انقلاب کا نقطہ تھا, جس نقطے کا پہلا پیغام اللہ نے نازل فرمایا تھا, جس نقطے سے اور جس راز کے ذریعے عالم اسلام نے دنیا میں ترقی کی تھی. ہمیں اسی رستے پر پھر پلٹ کر آنا ہوگا, اپنی تمام تر توانائیوں کو مرکوز کر کے فروغ تعلیم پر, سائنس کی ترقی پر, ٹیکنالوجی کی ترقی پر ہمیں مرکوز کرنا ہوگا. اسی رستے سے ہمارا دفاع بھی مضبوط ہوگا, اسی رستے سے جمہوریت بھی مستحکم ہوگی, اسی رستے سے ہمارے آئینی اور جمہوری ادارے بھی مستحکم ہوں گے, اسی رستے سے ہمارے معاشرے میں جمہوری عمل کا تسلسل بھی بحال ہوگا, اسی رستے سے ہماری معاشرے کی اقدار بھی بحال ہوں گی, اسی رستے سے ہم دنیا میں اقتصادی اور تعلیمی اور سیاسی اور سماجی اعتبار سے ایک باعزت اور مضبوط قوم بن کے ابھر سکیں گے. ان تمام ترقیوں کا راز بنیادی طور پہ تعلیمی انقلاب میں ہے. جس قوم کے پاس تعلیم کا زیور ہے, عزت اسی قوم کا مقدر ہے, اور جو قوم تعلیم میں پیچھے ہے, عزت وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتی. حاضرین محترم اور سامعین کرام, یہ میری پچھلی گفتگو کا خلاصہ ہے جن میں کچھ نئی چیزیں بھی ایڈ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب بقایا وقت آج کی نشست کا سوال و جواب کے لیے مختص ہے. میں آپ حضرات کو دعوت دوں گا کہ اس سبجیکٹ کے ریفرنس سے جو سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ کی.
مسلم کی پہچان علم سے ہے, مسلم ہی علوم نبوت کا وارث ہے, پاکستان کی تشکیل کی بنیاد بھی اسلام تھا. کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر اور عالم اسلام اس وقت علمی زوال کا نشان ہے؟
قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک سرکاری, حکومتی اور سیاسی سطح پر تعلیم کو ترجیحات میں وہ مقام نہیں دیا گیا جو اس کو ملنا چاہیے تھا. پاکستان کی تاریخ میں اکثر و بیشتر سیاسی اقتدار کی کشمکش رہی ہے, کبھی جمہوری حوالے سے اور کبھی فوجی حوالے سے. لہذا جتنی حکومتیں آئیں وہ اپنے اقتدار کے استحکام پر توجہ دیتی رہیں اور انہی کے تقاضے پورے کرنے پر مصروف عمل رہیں, اور باوجود تعلیم کی پرائیورٹی نظر انداز ہوتی رہی, اور بجٹ کے وہ غیر معمولی حصے جو فروغ علم پر صرف ہونے چاہیے تھے اس قدر فروغ علم پر صرف نہ ہو سکے. ایک تو کوتاہی پچھلی حکومتوں کے عمل میں رہی, اور ایک کوتاہی خود معاشرے نے کی. معاشرے نے یہ سمجھا کہ تعلیم کا فروغ صرف حکومت کی ذمہ داری, اس نے بھی اپنے طور پہ یہ فریضہ انجام نہیں دیا, اور جن طبقات نے فروغ علم کے لیے انسٹیٹیوشن کھولے انہوں نے اس کو سورس آف ارننگ بنا لیا, ذریعہ معاش بنا لیا. تو علم جب ذریعہ معاش بن جاتا ہے تو علم اپنا مقام کھو دیتا ہے اور معاشرہ علم کی برکتوں سے معروم ہو جاتا ہے. اگر پورا کا پورا معاشرہ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی حکومت کے ساتھ مل کر فروغ علم کے جہاد میں شریک ہو جائے اور ناخواندگی کے خلاف ایک جد و جہد کو ایک موومنٹ, تحریک بنا کر معاشرہ اس میں شریک ہو جائے, سماجی تنظیمیں اس عمل میں شریک ہو جائیں, مذہبی تنظیمیں اس عمل میں شریک ہوں, اور مخیر حضرات اور تاجر حضرات اپنے وسائل کا متعدد حصہ اس کے اوپر لگائیں تاکہ معاشرے سے جہالت کے اندھیرے کو ختم کیا جا سکے اور ہر سطح پر تعلیم کو فروغ دیا جا سکے. صاف ظاہر ہے ہمارے ملک کے وسائل خود اتنے نہیں ہیں کہ یہ اتنا بڑا فریضہ حکومت اپنے ہی سرکاری وسائل کے انجام دے سکے. یہ ایک جوائنٹ وینچر ہوگی حکومت اور معاشرے کی باہمی تعامل کے ساتھ. تو اگر جوائنٹ وینچر کی بنیاد پر فروغ علم کے لیے ایفرٹس کی جائیں اور ہر سطح پر تعلیمی انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کیا جائے, حتیٰ کہ دیہی سطحوں تک ناخواندگی کے دور کرنے کے لیے, جس میں پبلک بھی انوالو ہو اور گورنمنٹ بھی انوالو ہو, تو میں سمجھتا ہوں 5 سے 10 سال کے عرصے کے اندر ہم علمی زوال کے اندھیرے سے آسانی کے ساتھ نکل سکتے.
میں چاہوں گا کہ نئی نسل کے لیے, خاص کر یوتھ جو ہے اس کے لیے, اگر آپ ان اہم شخصیات کا جنہوں نے عالم اسلام کے حوالے سے تعلیمی انقلاب کو فروغ دینے میں اسپیشل ایفرٹس کی اور نمایاں کردار ادا کیا, اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالتے ہیں.
اسلام کی تاریخ ان شخصیات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے تعلیم کو مختلف جہتوں میں فروغ دینے پہ غیر معمولی تاریخی کردار انجام دیے. آپ نے چونکہ یوتھ کی خاطر کچھ نام پوچھے ہیں کہ وہ قابل ذکر نام کون سے ہیں جن کا کردار نمایاں ہے فروغ تعلیم میں, تو اس کو میں چند فیلڈ کے ساتھ اگر ریلیمنٹ کر کے بات کروں تو بات زیادہ آسان اور زیادہ فائدہ مند ہو جائے گی. مثلا جہاں تک تو دینی اور مذہبی علوم میں شخصیات کا تعلق ہے جنہوں نے نمایاں کردار انجام دیا, وہ چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. اس میں لا تعداد ائمہ تفسیر ہیں, ائمہ حدیث ہیں, ائمہ فقہ ہیں, ائمہ اخلاق ہیں, ائمہ تصوف ہیں, اور علوم دینیہ کے ہزارہا ایسے ائمہ محدثین, فقہا, مجتہدین اور محققین ہیں جن کے ناموں کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہ عمل امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے لے کر شروع ہوتا ہے اور ائمہ امت کے اسماء نسلاً بعد نسلاً شروع ہو کر شاہ ولی اللہ مدس دہلوی علیہ رحمت اور ان کے بعد تک تقریبی شخصیات پر, اور مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ اقبال اور سر سید احمد خان اور ان کے بعد تک کی شخصیات تک وہ نام چلتے ہیں. یہ ہر فیلڈ میں فروغ علم کا کام کرتے رہے ہیں. یہ دینی اور مذہبی جہت ہے, مگر میں شاید یوتھ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہو زیادہ سائنٹیفک اور سیکولر نالج کے بعد میں جنہوں نے تعلیم کو فروغ دیا. تو علم الفلکیات میں مثلا اسٹرانومی میں اگر دیکھیں تو ابن رشد کا نام بڑا قابل ذکر ہے, البتانی کا نام قابل ذکر ہے, البیرونی کا نام قابل ذکر ہے, عمر خیام کا نام قابل ذکر ہے, ابن الحسن کا نام قابل ذکر ہے. میں نے چند سیدھا نام آپ کو بتائے. ان کی غیر معمولی خدمات ہیں اسٹرانومی کے بعد میں, اور یہ آج سے 1100-1200 سال قبل انہوں نے اسلام کی خدمات کا عمل شروع کر دیا تھا. اسی طرح اگر حساب, میتھمیٹکس, الجبرا اور جیومیٹری ان فیلڈ میں دیکھیں تو خوارزمی کا نام بڑا قابل ذکر آتا ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں ان کی کتابیں ٹیکسٹ بکس کے طور پر پڑھائی جاتی تھی میتھمیٹکس میں اور جیومیٹری میں اور الجبرا میں. ابو الوفا کا نام میتھمیٹکس, الجبرا اور جیومیٹری میں قابل ذکر ہے. تندی کا نام قابل ذکر ہے, الفارابی کا نام قابل ذکر ہے, عمر خیام کا, طوسی کا, ابن حمزہ مغربی کا اور المراکشی کا. صرف ایک سکولر اور مراکشی میتھمیٹکس کے بعد میں اتنے بڑے میتھمیٹیشن ہوئے کہ انہوں نے, میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ میتھمیٹکس کی مختلف برانچز پر 70 کتابیں تصنیف کی جو ویسٹرن یورپ میں بھی ہمیشہ زیر مطالعہ رہی اور ٹیکسٹ بکس کے طور پہ رہی. اسی طرح جب ہم طبیعیات یعنی فزکس, میکانیات, میکینکس, حرکیات, ڈائنامکس, بصریات یعنی آپٹکس اور کاسمالوجی, ان سائنٹیفک فیلڈ کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں پھر ابن سینا کا نام قابل ذکر, ہندی کا نام قابل ذکر, طوسی کا, ملا صدرہ کا, ان کا فلسفہ میں بھی, ابن زکریا رازی کا, البیرونی کا, بغدادی کا, ابن الحیثم کا. یہ وہ اسماء ہیں جنہوں نے تاریخ میں اس وقت یورپ میں اور باقی مشرقی اور مغربی دنیا میں یہ تمام سائنسی علوم سے لوگ آشنا نہ تھے, وہ اندھیرے میں تھے. ان تمام سائنٹیفک فیلڈز کو صرف عالم اسلام کی شخصیتیں ڈیولپ کر رہی تھی, بلکہ میڈیول یورپ اور ویسٹرن یورپ, وسطی یورپ کا زمانہ اور پرٹیکولرلی ویسٹرن یورپ تک اس تمام تعلیم کا جو نور پہنچا وہ ان شخصیات کے ذریعے پہنچا.
فیتھ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے, ہمارا ایمان کیسے قائم ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سائنس کے ذریعے ترقی ہو سکتی ہے اور پریکٹیکل طور پر ہم اس پہ لگ جائیں.
ہم نے مذہبی علم اور غیر مذہبی علم یعنی سیکولر نالج اور ریلیجس نالج کو دو الگ اکائیوں میں تقسیم کر دیا ہے. بس یہ وہ بنیادی غلطی ہوئی ہے جہاں سے فیتھ اٹھ گیا ہے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو فیتھ والا طبقہ ہے مسلمانوں کا, وہ اس کا سارا سٹیک اس پر ہے کہ شاید علم, جب حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلم, کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص برانچ آف نالج کا نام نہیں لیا, مطلقاً فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. کون سا علم؟ یہ سوالیہ نشان ہے, اٹ از اسٹل ٹو بی آنسرڈ. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین, علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, علم حاصل کرو. کون سا علم؟ جواب طلب بات ہے, مگر دونوں کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانے کی جو بات فرما رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے, ایک تو اس کا مطلب ہے دوری کا کہ خواہ تمہیں حصول علم کے لیے اتنا دور دراز کا بھی سفر طے کرنا پڑے تب بھی حصول علم اتنی عظیم شے ہے کہ اس میں کوتاہی نہ کرو. مگر دوسرا ایک اور لطیف اشارہ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ چین غیر اسلامی ملک تھا, وہاں اسلام نہ تھا. ایک اشارہ یہ بھی دے گئے کہ لوگوں اگر ترقی چاہتے ہو تو اگر علم تمہیں کافروں کی سرزمین سے بھی جا کے ملے تو وہاں سے بھی جا کے حاصل کرنے سے کنارہ کشی نہ کر دو. تو فکر و نظر میں وسعت دے رہے تاکہ مشرق سے لے کر مغرب تک علم جہاں جہاں سے ملے اس کے سمیٹو.
ایک ریلیجس اسکالر کی حیثیت سے آپ نے کتنا کنٹریبیوشن کیا ہے, اور بالخصوص پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں اس کے کیا کیا مقاصد آپ کے تعلیم کے لحاظ سے, اور کتنا کنٹریبیوشن ہے؟
یہ سوال پاکستان کے ہر ذی شعور شہری کو کیا جانا چاہیے, اور خاص طور پہ ہر اس شخص کو جس کی حیثیت اس معاشرے میں مؤثر ہے اور جس کو اللہ نے کوئی مؤثر مقام و منصب دیا ہے, تاکہ وہ اپنے مقام و منصب اور اپنی مؤثر حیثیت کے مطابق اس فریضے کو ادا کرے اور معاشرے کو تعلیمی انحطاط کے اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کرے. میری ہمبل جو ایفرٹس ہیں اس ضمن میں, یا میری تحریک اور میری تنظیم کی, یا میرے ساتھ مل جل کے کام کرنے والے لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں, وہ تعلیمی انقلاب کے لیے الحمدللہ وہ حوصلہ افزا ہے. ہم نے اب تک چار سطحوں پر اس کام کا آغاز کیا ہے. دیہی سطحوں پر 10,000 عوامی تعلیمی مراکز کے قیام کی کوشش شروع کی ہے, اور تیز رفتاری کے ساتھ ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور 10,000 عوامی تعلیمی مراکز دیہی آبادیوں میں لوگوں کو خواندگی کے نور سے آراستہ کرنے کے لیے کام کریں گے. یہ پروجیکٹ 5 سے 10 سال میں انشاءاللہ مکمل ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انڈیا میں ہر سید نے ایک کالج دیا تھا, ہمارے ملک کو 100 سر سید جیسے علی گڑھ کالجز کی ضرورت ہے, اور ہم اس سمت بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پورے معاشرے کو اور تمام مؤثر افراد کو اس سمت بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کیپیٹلز پر ہم 5 یونیورسٹیز اور مرکز پہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے قیام میں لگے ہیں, اور الحمدللہ تعالیٰ وہ 8 سال سے اپنی ورکنگ میں. اسی طرح فروغ علم کے لیے ہم نے دنیا کے 60 ممالک میں مراکز کھولے ہیں, جس میں 5 براعظموں میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں, ایشیا میں, افریقہ میں الحمدللہ کام جاری ہے. تو یہ ایک ہمبل سی, بڑی معمولی اور حقیر سی کوشش ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح مذہبی جماعتیں, سماجی جماعتیں, تاجروں کی جماعتیں, مؤثر اہل ثروت لوگوں کے حلقے اور انڈیویجول, یہ سارے مل کر اپنے اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی اپنی سطح پہ معاشرے کو علم کا نور دینے کے لیے اس جہاد کو شروع کر دیں ایٹ دیئر اون, تو اس وقت کا سب سے بڑا عظیم جہاد جس کی معاشرے کو ضرورت ہے وہ یہ ہے, بجائے اس کے کہ ہر شخص صرف حکومت پہ تنقید کرے کہ حکومت نے تعلیم کے لیے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, حکومت کی غلطی حکومت کے ساتھ, مگر ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. جہاں ہم حکومت کو رہنمائی دیں کہ حکومت فروغ تعلیم کے لیے بجٹ زیادہ مختص کرے, وہاں ہم اپنے آپ اپنا گریبان بھی پکڑیں کہ ہم اپنے بجٹ اور اپنے وسائل میں سے کتنا حصہ معاشرے کو تعلیم دینے پر خرچ کر رہے ہیں. اگر سارے لوگ اس خیال کے ساتھ اپنے فریضے کی ادائیگی شروع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک 5 سے 10 سال کے اندر اس انحطاط سے ہمیں باہر نکال دیں گے. حاضرین محترم, آج ہم نے عالم اسلام اور 21ویں صدی کے چیلنج کے حوالے سے تعلیمی انقلاب کی ضرورت کے موضوع پر مختصر گفتگو بھی کی, اور خاصے اہم اور عملی اہمیت کے حامل سوالات کا جواب دیا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو حقیقت میں ایک میسج تھا, ایک پیغام تھا قوم کے نام. میں امید کرتا ہوں کہ سامعین اور حاضرین میں سے ہر شخص اس پیغام کو قومی ضرورت اور ملی ضرورت اور دینی فریضہ سمجھ کے سنے گا اور معاشرے کے ایک ایک فرد تک اس آواز کو پہنچائے گا تاکہ ہم اجتماعی طور پر اپنے معاشرے اور اپنے ملک کو تعلیمی انقلاب کے ایک عظیم سویرے سے ہم کنار کرنے کے قابل ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ.